الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو یہ جو آیت ساتھ جس نے ابھی تلاوت کری ہے، تو اس آیت کو اجماع کے دلائل کے طور پر علماء حضرات پیش کرتے ہیں کہ قرآن سے اجماع کا ثبوت اس آیت کے ذریعے سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے پچھلے کلاس میں ہم نے اس کتاب جو فقہ کی بنیادی اصول والی کتاب ہے، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اجماع کی حجیت ہے. یہ دو آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو کہ اجماع کی حجیت کے طور پر، یعنی حجت کے طور پر پیش کی جاتی ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنے کو بھی اور جو ایمان والے ہیں ان کی مخالفت کرنے کو بھی جہنم میں ڈالے جانے کا سبب قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، اب ایمان والے، تو ایمان والے کی تعریف قرآن کے اندر بھی ہے اور حدیثوں میں بھی ہے، اور ہم نے اپنی اس کلاس کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کری ہے. تو اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، و علم عمل بالجنان، ٹھیک ہے، یا عمل بالجوارح، ٹھیک ہے، کہ جو یعنی ہاتھ پیر سے عمل بھی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایمان کامل کی ڈیفینیشن ہے. اور ایمان کامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کو مان کر کے بھی زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کی مان کر کے بھی زندگی گزارے. ٹھیک ہے، کو ماننا اور کی ماننا، اس سے ایمان جو ہے وہ کامل ہوتا ہے. اور قرآن کے اندر جب ایمان والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مومنین کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس سے صحابہ مراد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ براہ راست تو بواسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست صحابہ کو مخاطب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، صحابہ کرام اس کے اولین مخاطب ہیں، اولین اس کی آڈینس ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسا صحابہ کا ایمان ہے ویسا وہ ایمان قرآن کے اندر مینشن ہوتا ہے. اب ہمارا جیسا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا ایمان کیسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بھی کچھ ماننا چاہتے ہیں اور کچھ اللہ کے دشمنوں کی بھی ماننا چاہتے ہیں، شیطان کی بھی ماننا چاہتے ہیں، نفس کی بھی ماننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، غیر مسلمین کی بھی ماننا چاہتے ہیں، کافروں کی بھی ماننا چاہتے ہیں. تو ہم دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر کے چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو بھائی یہ ایمان جو ہے یہ تو کامل ایمان نہیں ہو سکتا نا، یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو یعنی کامل ایمان کے لیول پر رکھا جائے. ٹھیک ہے، ایک منٹ ذرا. ٹھیک ہے، تو اب کوئی آج کے دور کا کوئی ایسا مسلمان جو کہ یعنی جس کے ظاہر بھی کا ظاہر بھی ایمان کے مطابق نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کی حرکتیں، اس کے اٹھنا بیٹھنا، اس کے جو میل جول ہے، میل ملاپ ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز جو ہے وہ سنت کے، یعنی سنت کے مطابق نہ ہو، ٹھیک ہے نا، بلکہ کافروں کے طریقے سے زیادہ مشابہت رکھتی ہو، ٹھیک ہے، تو اب وہ شخص اگر کسی راستے کو اختیار کرتا ہے، اگر وہ شخص کسی راستے کو اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ راستہ جو ہے وہ مومنین والا راستہ نہیں کہلائے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں بھی ایمان والا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں بھی مسلمان ہوں، تو اس وجہ سے میں جس راستے کو اختیار کروں وہ بھی ایمان والوں کا راستہ ہے. تو قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ مومنین کے راستے سے جو ہٹ کر کے اپنا راستہ بنائے گا تو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی میرے راستے سے ہٹ کر کے اپنا راستہ بنائے گا تو اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، ایسے کوئی کلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسا شخص جس کا ظاہر، کم از کم باطن کا تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ظاہر سے باطن کا بھی اچھا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو جس کا ظاہر دین کے خلاف ہو, سنت کے خلاف ہو, اس کے راستے کو سبیل المؤمنین نہیں کہا جا سکتا, ٹھیک ہے نا, اس کے راستے کو سبیل المؤمنین نہیں کہا جا سکتا. تو اسی وجہ سے اجماع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان جس بات پہ متفق ہو جائے وہی مسلمانوں کا راستہ ہے, رائٹ, جیسے تیسے بھی مسلمان ہو, رائٹ, جیسے بھی عمل کرنے والے مسلمان ہو, جیسے بھی گناہوں والی زندگی گزارنے والے مسلمان ہو, ان سب کے راستے کو ہی ایمان والوں کا راستہ کہا جائے گا, نہیں, بلکہ یہ جو ایمان والوں کا راستہ یہاں پر مراد ہے, یہ وہ والا راستہ ہے جس راستے کے اوپر صالحین چلتے ہیں, جس راستے کے اوپر شہداء چلتے ہیں, جس راستے کے اوپر صادقین چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کے اوپر انسان کو کچھ اعتماد بھی ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, ظاہری نیکی کی زندگی گزار رہے ہیں ظاہری طور پر, ٹھیک, اور ان کی زندگی عامیانہ زندگی نہیں ہے, ناچ گانے والے لوگ یہ نہیں ہیں, رائٹ, یہ کھیل کھلاڑی قسم کے لوگ نہیں ہیں, یہ اس قسم کے بداری قسم کے لوگ نہیں ہیں, تو عوام ان کے اوپر اعتماد کرتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو یعنی ان کو ٹرسٹ کرتی ہے کہ ہاں یہ ہمارے علماء صالحین میں سے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اجماع جو ہے وہ ان لوگوں کے متفق ہونے کو کہتے ہیں, ان لوگوں کے کسی بات پر متفق ہو جانے کو اجماع کہتے ہیں. ناٹ آل دا مومنین, ناٹ آل دا مسلمین, ہر ایمان والے کے اجماع کو یعنی متفق ہو جانے کو کسی بات پر وہ اجماع نہیں کہلاتا, ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کے, کوئی سوال ہے اس کے اوپر تو پلیز پوچھ لیں, ٹھیک ہے نا. تو سبیل المؤمنین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ہر بندہ جو کہ مسلمان کہلاتا ہے, اس کا نام مسلمانوں والا ہے, یا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, یا یہ کہ ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں, کیونکہ گناہ کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا, رائٹ, گناہ کبیرہ کا کوئی شکار ہو, کوئی زنا کی زندگی گزارتا ہو, کوئی جو ہے وہ موسیقی جو ہے وہ کھلے عام سنتا ہو, دوسروں کو بھی سناتا ہو, رائٹ, تو یہ گناہ کبیرہ ہیں, لیکن ان گناہ کبیرہ کی وجہ سے ہم اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے. کافر ہونے کے لیے تو پھر وہ ساری تفصیلات ہیں نا جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہے تو وہ مومن, لیکن کیا اس کا راستہ جو وہ اختیار کیا ہوا ہے اس راستے کو بھی سبیل المومنین کہا جائے گا؟ کامن سینس کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, یہ بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے, تفصیل مقصد سے سمجھائی جا رہی ہے, امید ہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے. تو اجماع کی پھر قسمیں ہم نے آخری کلاس کے اندر پڑھی تھیں, اجماع قولی, اجماع عملی اور اجماع سکوتی. تو اسی کتاب جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے پہلے شیئر کری تھی, اس کے آخری دو الفاظ اس ٹاپک پر کیا ہیں کہ اکثر حنفی اور بعض شوافی کے نزدیک یہ حجت قطعیہ ہے, یعنی اجماع سکوتی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ حجت قطعیہ ہے, یعنی یہ اجماع سکوتی کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ قطعی اور ظنی والی تفصیل جو ہے نا وہ اصل میں اس میں ہے نہیں, ٹھیک ہے, تو وہ تو میں نے ابھی جو آپ لوگوں کو امیج بھیجا ہے اس کے اندر قطعی اور ظنی کی تعریف ہے. تو ابھی خالی ہم نے آخری دو لائنیں پڑھ لینی ہیں کہ اجماع سکوتی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اکثر مجتہدین متفقہ فیصلہ کریں اور باقی اظہار رائے کا موقع ملنے کے باوجود خاموش رہیں, تو یہ اجماع سکوتی ہوتا ہے, یعنی سکوت اختیار کر لیا باقی مجتہدین نے. اکثر حنفی اور بعض شوافی کے نزدیک یہ حجت قطعیہ ہے, ٹھیک ہے, بعض فقہا نے اس سے اختلاف کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے منکر کو کافر نہیں کہتے, ٹھیک ہے, لیکن اجماع عملی اور اجماع سکوتی اجماع قولی تو ان کے منکر کو کافر کہا جا سکتا ہے, ڈپینڈنگ آن وٹ ٹائپ آف اجماع اٹ واز, ٹھیک ہے, اجماع قولی اور اجماع عملی ڈپینڈنگ آن وٹ ٹائپ آف اجماع اٹ از, اس کا اگر منکر ہو تو اس کو کافر کہا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب ان کی قطعی اور ظنی کی تعریف کیا ہے, اجماع قطعی کیا ہوتا ہے اور اجماع ظنی کیا ہوتا ہے, تو اس کے لیے سارے جس نے آپ کو ابھی جو امیج بھیجا ہے اس کو ذرا کھول لیجئے, تو وہ اصول فقہ کی ایک کتاب کی ایک صفحے کا عکس ہے, تو اس پہ جو فائدہ نمبر 2 لکھا ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں, اگرچہ کہ وہ تعریف نہیں ہے اس کی. اجماع کے لیے کہتے ہیں کہ اجماع کے لیے کسی بنیاد شرعی کا ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے, جیسے خبر واحد سے یا قیاس سے ثابت شدہ حکم پر اتفاق ہو جائے, ٹھیک ہے, یعنی کوئی حدیث پیچھے ہو یا اس حدیث کے اندر جو حکم آ رہا ہے اس حکم کے اوپر قیاس کر کے کسی اور بات کے اوپر حکم لگایا گیا, ٹھیک ہے, یہ قیاس ایک الگ ٹاپک ہے اس کی ابھی تو ہم ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں, لیکن پوائنٹ از کہ پیچھے کوئی شرعی بنیاد ہونی چاہیے, یعنی قرآن اور حدیث, ٹھیک ہے, اس سے ثابت شدہ حکم پر اتفاق ہو جائے. मतलब कहने का यह है कि किसी इल्हामी या इल्म लदुन्नी से साबित शुदा चीज पर इजमा दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। इल्हाम यहाँ पे इल्हामी मुराद है, इल्म लदुन्नी को भी आप इल्हामी के कैटेगरी के अंदर अभी रख लें, ठीक है ना, बिकॉज इल्म लदुन्नी एक पूरा बहुत ही वसी टॉपिक है, तो उसको तो अभी हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन इल्हाम तो समझते हैं ना, इंट्यूशन, दिन में एक बात के पैदा हो जाना, या ख्वाब में आपने कोई बात देख ली हो, ठीक है ना, ख्वाब में भी इल्हाम हो सकता है किसी इंसान को, ठीक है। तो इल्हामी बात से कोई साबित शुदा चीज़ पर इजमा दुरुस्त नहीं है कि भाई जो उलमा है ना वो किसी के ख्वाब के ऊपर मुत्तफिक हो गए। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों आपके पास भी एक वीडियो पहुंची होगी जिसमें कि किसी शख्स ने कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में, या जिसको के इंडियन माशाल्लाह अपना कश्मीर कहते हैं, तो खैर जो भी कश्मीर है, कश्मीर तो एक ही है, तो कश्मीर के एक साहब ने जो है वो ख्वाब में नबी अलैहि सलाम की ज्यारत की, ठीक है ना। उसमें नबी अलैहि सलाम ने उन साहब को ख्वाब में ये कहा कि भाई यानी इस तरह से फरमाया कि तुम्हारे हालात जो है ना वो उस वक्त बदलेंगे कि जब तुम फलाने बुजुर्ग के तरीके के ऊपर मेहनत करोगे, ठीक है ना। फलाने बुजुर्ग, उनका नाम क्या था मुझे इस वक्त ध्यान में भी आ रहा, तो उनके तरीके पर जब मेहनत करोगे ना तब तुम्हारे हालात बदलेंगे, ठीक है। अब ये जो उन्होंने ख्वाब में ये बात देखी है, अब इस बात के ऊपर उलमा मुत्तफिक हो जाएं तो ये इजमा नहीं कहलाएगा। यानी उलमा का जो इजमा है ना वो ख्वाब की बातों के ऊपर नहीं होता, इल्हाम की बातों पर नहीं होता, ठीक है ना। उसके लिए कोई हदीस, यानी जो के हदीस के उसूलों के मुताबिक हदीस हो, ख्वाब वाली हदीस हदीस नहीं होती, ठीक है ना, जो के सहाबा कराम ने नबी अलैहि सलाम से सुनी हो वो हदीस होती है, ओके। तो कोई हदीस हो या कोई कुरान से कोई बात पता लग रही हो उसके ऊपर उलमा का इजमा होता है, ठीक है। तो अगर ऐसी बात पर अहले असर का इजमा हो जाए तो इजमाए इस्तिलाही के हुक्म में नहीं होगा। हाँ भाई, चंद लोग मुत्तफिक हो गए इस बात के ऊपर कि हाँ वाकई कश्मीर का मसला जो है ना वो तो हल उसी वक्त होगा जब हम अपने अकाबरीन मशाइख के तरीके के ऊपर मेहनत करेंगे, तब वो मसला सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, जब हम उनके तरीके के ऊपर मेहनत करेंगे ना तब मसला हल होगा, पत्थर मारने से ये मसले हल नहीं होने वाले, ठीक है ना, उठ करके जो है वो नारे लगाने से मसले हल नहीं होने वाले, ठीक है ना, औरतों को सड़कों पर लाने से मसले हल नहीं होने वाले, ठीक है ना, मशाइख के तरीके पर मसले हल होंगे, ठीक है ना। अब इसके ऊपर उलमा का इत्तेफाक हो गया तो इसको इजमाए इस्तिलाही नहीं कहेंगे, ठीक है। आपका दिल इस बात के ऊपर मायल हो गया कि भाई हमने मशाइख के तरीके पर मेहनत करनी है, तो बहुत सारे उलमा का दिल इस बात पर ठुक गया और वो सबको यही तलकीन करने लगे कि भाई सही तरीके से मेहनत करो ना, ये क्या तरीका है कि जी सड़क पर निकल करके पत्थर मारना शुरू हो गया, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं मसले हल होते ना, ठीक है। तो ये अगर इत्तेफाक हो गया उलमाए कराम का, जो कि है एक्चुअली यही इत्तेफाक उलमाए कराम का है भी, ठीक है ना, अवाम उसको मानने के लिए तैयार ना हो तो उसे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो ये इजमाए इस्तिलाही नहीं कहलाएगा, ठीक है। फायदा नंबर तीन, इसके अंदर तारीफ है, असल में फरमाते हैं कि इजमा का सबूत भी इजमा से जरूरी है, यानी जब से किसी हुक्म पर इजमा हुआ इस वक्त से हम तक हर जमाने के लोग इस इजमा को बतौर तवातुर नकल करते रहे हों तो इजमा खबरे मुतवातिर के दर्जे में है, ठीक है। खबरे मुतवातिर, खबर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हदीस के लिए, ठीक है, यानी हदीस मुतवातिर के दर्जे में ये इजमा हो जाएगा अगर जिस वक्त उम्मत के सारे मुज्तहिदीन, जो जमाने के मुज्तहिदीन थे, किसी भी जमाने के मुज्तहिदीन, वो किसी बात पर मुत्तफिक हो गए, ठीक है ना, अब वो हम तक तवातुर के साथ ये बात पहुंची है, तो वो जो इजमा है वो इजमा भी खबर मुतवातिर के दर्जे में है, इससे हुक्म कतई और यकीनी साबित होता है। इससे क्या साबित होता है? हुक्म कतई और यकीनी साबित होता है, अमल फर्ज है, ठीक है। और अगर इजमा सलफ बतौर खबर वाहिद मनकूल हो तो इससे हुक्म जन्नी साबित होता है, इस पर अमल वाजिब होता है, अकीदे के एतबार से ये जन्नी है, ठीक है, जैसे नमाज तरावी, ठीक है। लेकिन नमाज तरावी जो है वो यानी हाँ ये है तो वैसे तवातुर के साथ ही नकल नकल होती हुई, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है ना वो अमल के और अकीदे का थोड़ा सा इसके अंदर तफसील है। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे असल में इल्हाद का टॉपिक ना, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जी इजमाए कतई का जो कि जो बातिल तावील करे तो फिर वो यानी उसके ऊपर कुफर साबित हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से बस आपको इजमाए कतई کی تعریف بتانی مقصود تھی، اور اس کے بالمقابل اجماع ظنی کے معاملہ کیا تھا کہ اجماع ظنی کا جو انکار کرنے والا ہوتا ہے یا اجماع ظنی کا جو کی جو غلط تعویل کرنے والا ہوتا ہے، تو یعنی علماء کی تعویل سے ہٹ کر کے تعویل کرنے والا، اسی کو غلط تعویل کہتے ہیں، تو ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ کافر نہیں کہلایا جائے گا بلکہ وہ فاسق اور گناہگار کہلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ظاہر ہے ہم نے آپ کو جو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، تو اس سے آپ یعنی ساری تفصیل تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئی کیونکہ اس کے اندر بہت ساری اور بھی ڈیٹیلز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک گویا کہ آپ کے لیے پوائنٹر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اوپر پھر مزید اپنے سمجھ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے علم حاصل کریں، علماء سے جا کر کے پوچھیں۔ اور اصل مقصد ہمارا آپ کو بتانے کا یہ تھا کہ دین کے بنیادوں میں سے ایک بنیاد جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے اوپر اعتماد ہے۔ ٹھیک ہے نا، علماء کرام نے جو فیصلے سنائے ہیں یہ فیصلے کوئی ہم مولویوں کا فیصلہ کہہ کر کے ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ان میں سے اگر کسی فیصلے کی حیثیت قطعی تک پہنچ جائے تو اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ یعنی قرآن کی روح سے، قرآن کی اس آیت کی روح سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جہنم کے اندر ڈال دیا جانا کا جو یہاں پر مفہوم سمجھا جائے گا نا، تو وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ کافر کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو کافر کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے کیونکہ وہیں یشاقق الرسول کے ساتھ اس کو یعنی عطف کے ساتھ بیان کیا ہے نا، وہیں یشاقق الرسول و کیا تھی آیت، من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، تو ان دونوں کو واؤ کے ساتھ عطف کے طور پر بیان کیا گیا، کونکیٹینیٹ کر کے بیان کیا گیا ان دونوں باتوں کو، کہ رسول کی مخالفت کرنے والا اور ایمان والوں کے راستے کی مخالفت کرنے والا۔ ٹھیک ہے نا، تو جو واؤ سے پہلے جس چیز یعنی اس کے اوپر جو حکم لگتا ہے نا، واؤ سے پہلے والی بات کے اوپر جو حکم لگتا ہے وہی واؤ کے بعد والی بات کے اوپر بھی حکم لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے والا چونکہ کافر ہے، رسول کی مخالفت کرنے والا کافر ہے، اس کے اوپر تو کوئی مسلمان اعتراض نہیں کر سکتا نا اپنے ہوش و حواس میں۔ اسی طریقے سے جو سبیل المؤمنین کی مخالفت کرنے والا ہے اس کے اوپر بھی وہی حکم لگے گا، کیونکہ معطوف علیہ جو واو سے پہلے ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور جو واو کے بعد ہوتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں، ان دونوں کا حکم ایک ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ عربی گرامر کی تفصیلات ہیں۔ بہرحال تو یہ ایک بات ہو گئی جو آج آپ کے سامنے رکھنی تھی، پھر اس کے بعد چند باتیں اور بھی کرنی تھیں لیکن ان کی جو ٹیکسٹ ہے وہ بھیجنے کا مجھے بالکل موقع نہیں ملا، اس وجہ سے آپ کو کچھ مجھے ہی ذرا فالو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، سن کر کے ہی فالو کرنا پڑے گا، ٹیکسٹ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا میں معرف القرآن جلد دوم سے اسی آیت کی تفسیر تھوڑی سی اور پڑھ رہا ہوں، معرف القرآن والیوم 2 سے اسی آیت، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اسی والی آیت کی۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے تحت کہ اجماع امت حجت ہے، یہ یعنی اٹس اے دلیل، اٹس اے حجت۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ لائٹلی نہیں لے سکتے، یہ حجت ہے جو کہ آپ کے حق میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حجت بنا کر کے آپ کو کہ بھئی ہاں آپ تو علماء کے اجماع پر عمل کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے، تو یہ حجت فور بھی استعمال ہو سکتی ہے اور اگینسٹ کیسے استعمال ہو سکتی ہے، کہ بھئی آپ نے اس کو فالو نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو جہنم میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ علماء کے راستے کو آپ نے چھوڑ دیا نا، اجماع کے راستے کو آپ نے چھوڑ دیا نا، تو اب یہ آپ کے خلاف حجت بن جائے گا قیامت کے دن۔ ٹھیک ہے نا، تو حجت جو ہے وہ فور بھی ہو سکتی ہے اگر اس حجت کے مطابق عمل کیا، اور اگر اس حجت کے خلاف عمل کیا تو وہ آپ یعنی اگینسٹ بھی استعمال ہو سکتی ہے، اس چیز کو حجت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اجماع امت حجت ہے، تو اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں دو چیزوں کا، جرم عظیم اور دخول جہنم کا سبب ہونا بیان فرمایا ہے، ایک مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور وبال عظیم ہے، دوسرے جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ہے والیوم 2 تو آپ پیج نمبر 546 والیوم 2، ٹھیک ہے عمر صاحب اگر آپ چیز لکھ دیں تو آسانی ہو جائے گی، 546، تو اس سے معلوم ہوا کہ کہ اجماع امت حجت ہے، یعنی جس طرح قرآن و سنت کے بیان کردہ احکام پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اسی طرح امت کا اتفاق جس چیز پر ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے، اور اس کی مخالفت گناہ عظیم ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ید اللہ علی الجماعت من شذ شذ فی النار، یعنی جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، جماعت کے سر پر ہاتھ ہے، کیا مطلب کہ جماعت کی وہ تائید حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کو کوئی فزیکل ہاتھ تو نہیں آتا کسی کے سر کے اوپر رکھنے کے لیے، تائید حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ مطلب ہے ید اللہ علی الجماعت. اور من شذ شذ فی النار، کہ جو شخص جماعت مسلمین سے علیحدہ ہوگا وہ علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی شزہ مطلب اس کو علیحدہ کر دیا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، یہ آپ لوگوں کو پچھلی کلاس میں سوال بتایا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، تو وہ اسی آیت کے تفسیر میں تھا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اجماع امت کے حجت ہونے کی دلیل قرآن مجید میں ہے؟ تو آپ نے قرآن سے آپ نے یعنی امام شافعی نے قرآن معلوم کرنے کے لیے تین روز تک مسلسل تلاوت اس کو علماء کے سامنے بیان کیا، تو سب نے اقرار کیا کہ اجماع کی اس وقت سارے علماء نے امام شافعی کی اس بات کے اوپر اتفاق کر لی کے لیے کافی تھا. اچھا، تو اجماع کی حجیت کے بارے میں ہم نے یہ تفصیل پڑھ لی. اب اس کے علاوہ اجماع کے حجت ہونے کے اوپر ایک اور جگہ پر مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لکھا ہے، تو وہاں سے بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پورے معرف القرآن میں اجماع کی حجت ہونے کے اوپر دو مقامات ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ آیت جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھ لی، اور دوسری جس آیت کے تحت یہ لکھا ہے وہ معرف القرآن جلد اول میں ہے، والیوم 1 پیج نمبر 365. ٹھیک ہے، 335 نمبر پیج کے اوپر ہے، اور آیت اس میں وہ سورہ بقرہ کی یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 143 بنتی ہے. 143 تو یہ وہی آیت ہے جو کہ فقہ کے بنیادی اصول کتاب کے اندر دوسری آیت اجماع کے قرآنی حجت قرآنی دلیل کے طور پر لکھی ہے نا، یہ وہی آیت ہے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح سے ہم نے کیا تم کو ایک معتدل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو انسانوں کے اوپر شہداء، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والے ہوں، اس امت کی بہت بڑی فضیلت بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کرام جس امت کے سرخیل امام تھے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد پھر ان کے جو ورثاء ہیں علماء حق، ٹھیک ہے، جو کہ دین کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ان کی فضیلت کے اوپر، ان کی بڑائی کے اوپر یہ آیت جو ہے وہ بہت زبردست کلام کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی تھوڑی سی پھر تفصیل ارادہ تھا کہ آپ کے سامنے ہم پڑھ لیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑا بہت ایکسپلین بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کی خلاصہ تفسیر میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اے متبعان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے، ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، یہ جو دین ہے نا، یہ دین یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی دے کر کے بھیجے گئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس دین کو حق مانیں، اس دین سے محبت کریں، ٹھیک ہے، یہ لازم ہے کہ اس دین کو ہم سچ مانیں اور جو دوسرے ادیان ہیں ان کو سچ نہ مانیں، ٹھیک ہے، اس دین کو اچھا مانیں اور دوسرے ادیان کو اچھا نہ مانیں، شد و مت کے، یا کیا کہتے ہیں، شد و مت کے ساتھ بولتے ہیں، شد و مت کے ساتھ، بہت زیادہ نا یعنی بہت پاورفلی ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں، عاشق رسول ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں نا ہم سارے کے سارے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے فورمز کے اوپر بھی جا کے کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمارے دل میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہمارے دل میں رہتے ہیں تو پھر جو دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے ہیں وہ دین تو لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ تمام معبودوں کی نفی کرتا ہے سوائے اللہ کے، صحیح ہے، تمام ادیان باطلہ کی نفی کرتا ہے، کیونکہ تمام ادیان باطلہ شرک پر قائم ہیں، تمام ادیان باطلہ، دوسرے جتنے دین ہیں اسلام کے علاوہ وہ سارے شرک پر قائم ہیں، اس دین کی بنیاد قرآن پر ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی برائی ہے شرک، رائٹ، اور قرآن اس چیز شرک کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب کچھ معاف کر دوں گا، میں شرک کو نہیں معاف کروں گا، ٹھیک ہے نا، تو اب جتنے ادیان شرک کی بنیاد پر قائم ہیں دین اسلام کے علاوہ سارے کے سارے، تو اب وہ ادیان اچھے کیسے ہو سکتے ہیں، کیسے اچھے ہو سکتے ہیں، ایک طرف ہم سارے ادیان کو اچھا بولنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، چلو بھائی بولیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پولیٹیکلی کریکٹ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس فورم کے اوپر جا کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس طرح سے تو نہیں بات کر سکتے، چلو جی، لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے 2 سال کے بچوں کو، دوسری جماعت کے بچوں کو کیوں آپ یہ بات پڑھا رہے ہیں، دوسری جماعت کے بچوں کو آپ یہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہ سارے ادیان جو ہے وہ اچھے ہیں، تو ایک طرف جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دعوے، رائٹ، اور دوسری طرف جو ہے وہ سارے ادیان اچھے، تو یہ کس قسم کی کانٹرڈکشن ہے، ٹھیک ہے، تو متبعان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، ان کی فضیلت، ان کی خاصیت، یہ بھی ہمارے ذہن کے اندر کلیئر ہونی چاہیے، ہمارا دل اس بات پر مطمئن ہونا چاہیے کہ یہی دین جو ہے یہی اللہ تعالیٰ کے مقبول ہے اور کوئی دین مقبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کسی دین کی جو ہے نا وہ ہمیں خوبیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت کیا، اگر ہم بیان کریں گے، گئے، ختم بات، نو مور ایمان، وی ہیو ٹو گیٹ دس ویری کلیئر، ویری ویری کلیئر، ایمان ختم، ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں اے متبعان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنا دی ہے، تو اس جماعت کی خوبیاں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اسی وجہ سے ہم یہ اس آیت کی تفسیر پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دی ہے جو ہر پہلو سے نہایت اعتدال پر ہے, رائٹ, متوازن ہے, اعتدال پر ہے, تاکہ دنیا میں شرف اور امتیاز حاصل ہونے کے علاوہ آخرت میں بھی تمہارا بڑا شرف ظاہر ہو, کہ تم ایک بڑے مقدمے میں جس میں ایک فریق حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے اور فریق ثانی کی مخالف قومیں ہوں گی. قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا, ایک سائٹ پر انبیاء ہوں گے, دوسری سائٹ پر ان کی قومیں ہوں گی. لوگوں کے مقابلے میں گواہ تجویز ہوئے ہو اور تمہیں, یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں اس مقدمے کے اندر گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا, اور شرف بلائے شرف یہ ہوا تمہارا, یعنی شرف کے اوپر شرف تمہارا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تمہارے قابل شہادت اور معتبر ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے, یعنی تمہاری شہادت کی گواہی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیں گے, اور اس شہادت سے تمہاری شہادت معتبر ہونے کی تصدیق ہوگی, پھر تمہاری شہادت سے اس مقدمے کا حضرات انبیاء علیہ السلام کے حق میں فیصلہ ہوگا, یعنی تمہاری شہادت قبول کی جائے گی انبیاء کے حق میں, رائٹ. انبیاء کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ چوزن بندے, اور ہم کیا ہیں؟ عوام الناس. ہم تو اللہ تعالیٰ کے, یعنی ہم تو یعنی غیر انبیاء ہیں نا, ہم تو امت ہی ہیں نا, لیکن ہماری شہادت کو انبیاء کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے, کوئی معمولی بات ہے یہ؟ تو تمہاری شہادت سے اس مقدمے کا حضرات انبیاء علیہ السلام کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا, اور مخالفین مجرم قرار پا کر سزا یاب ہوں گے, اور اس امر کا اعلیٰ درجے کی عزت ہونا ظاہر ہے کہ کتنی بڑی عزت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے, رائٹ. اب اس کے اوپر ہم کہیں نہیں جی, تو بھائی اگر ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں نا, تو پھر ایسا نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن نا ہمیں ان شہیدوں کی صف میں سے, ان گواہوں کی صف میں سے نکال دیا جائے, کہ تم کیا ان کے خلاف گواہی دو گے؟ تم تو دنیا کے اندر ان کی تعریفیں کرتے تھے, تم کیا ان کے خلاف گواہی دو گے؟ جاؤ نکلو ادھر گواہوں کی صف میں سے, باہر نکلو ادھر سے, پھر کیا کریں گے ہم, کیا کریں گے اس دن پھر ہم, رائٹ. تو معارف و مسائل میں لکھتے ہیں امت محمد یاسر اللہ علیہ وسلم کا خاص اعتدال. لفظ وسطا بفتح السین بما اوسط ہے, اور خیر الامور اور افضل اشیاء کو وسطا کہا جاتا ہے, یعنی جو امور میں سب سے زیادہ خیر ہوتے ہیں نا اور افضل ترین باتیں ہوتی ہیں ان کو وسطا کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل, یعنی اوسط, اعتدال. اور جیسے آپ کسی پہاڑ کو دیکھیں تو پہاڑ کی جو چوٹی ہوتی ہے وہ کیسے درمیانی طریقے سے اوپر پہنچتی ہے نا اونچائی, تو اوپر کی چوٹی جو ہوتی ہے وہ وسط میں ہوتی ہے پہاڑ کے, تو سب سے اونچی چیز کو وسط کہا جاتا ہے. ترمذی میں, یعنی صرف سینٹر کو نہیں وسط کہا جاتا بلکہ اونچی چیز کو بھی وسط کہا جاتا ہے. ترمذی میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ وسطا کی تفسیر عدلہ سے کی گئی ہے, جو بہترین کے معنی میں آیا ہے. اس آیت میں امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک امتیازی فضیلت اور خصوصیت کا ذکر ہے کہ وہ ایک معتدل امت بنائی گئی ہے. اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح ہم نے مسلمانوں کو وہ قبلہ عطا کیا جو سب سے اشرف اور افضل ہے, اسی طرح ہم نے امت اسلامیہ کو ایک خاص امتیازی فضیلت یہ عطا کی ہے کہ اس کو ایک معتدل امت بنایا ہے, جس کے نتیجے میں ان کو میدان میں یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی امتیں جب اپنے انبیاء کی ہدایت و تبلیغ سے مکر جائیں گی, سارے انبیاء کی امتیں, رائٹ, وہ مکر جائیں گی کہ ہمارے نبیوں نے ہمیں توحید کی طرف بلایا تھا, جھوٹ بول دیں گی, ڈینائی کر دیں گی اس بات کو, اور ان کو جھٹلا کر یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس نہ کوئی کتاب آئی تھی نہ کسی نبی نے ہمیں کوئی ہدایت کی تھی. اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, انبیاء علیہ السلام کی طرف سے گواہی میں پیش ہوگی, رائٹ. تیار ہو جائیں اس کے لیے, ٹھیک ہے نا, اپنے ایمان پر محنت کر لیں تاکہ اس دن ان گواہوں کے ساتھ ہم بھی پیش ہو سکیں. تو یہ امت پیش ہوگی اور یہ شہادت دے گی کہ انبیاء علیہ السلام نے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت ان کو پہنچائی تھیں اور ان کو صحیح راستے پر لانے کی مقدور بھر پوری کوشش کی تھی. مدعا علیہم امتیں, یعنی جن کے خلاف یہ گواہی دی جا رہی ہے وہ مدعا علیہم ہیں, وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر یہ جرح کریں گی کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمارے زمانے میں وجود ہی نہیں تھا, رائٹ, یہ تو عینی گواہ بن ہی نہیں سکتے, تو اس کو ہمارے معاملات کی کیا خبر کہ ہم نے کیا کہا کیا نہیں, کیا اس کی گواہی ہمارے مقابلے میں کیسے قبول کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں کافر جو ہے نا وہ انڈیویجولی بھی وہ جرح کرے گا, ٹھیک ہے نا, کہ میں نام اعمال کی فرشتوں کی گواہی قبول نہیں کرتا اپنے خلاف، میں جو ہوں وہ یعنی اپنے نام اعمال کی گواہی قبول نہیں کرتا اپنے خلاف، اور میں جو ہوں وہ زمین کی گواہی قبول نہیں کرتا اپنے خلاف، ٹھیک ہے نا؟ یہ انڈیویجولی ہر کافر بھی اسی طریقے سے جرح کرے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور پھر اس کے ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ کلیکٹیولی بھی یہ کام ہوگا، کلیکٹیولی بھی ان کے خلاف امت محمدیہ کو بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا اور وہ ڈینائی کر دیں گے، وہ کہیں گے یہ کیسے گواہ ہو سکتے ہیں، ہم تو ان کی گواہی نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوگا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جرح کا یہ جواب دے گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہیں تھے، مگر ان کے واقعات و حالات کی خبر ہمیں ایک صادق اور مصدوق رسول نے اور اللہ کی کتاب نے دی ہے جس پر ہم ایمان لے کر آئے، اور ان کی خبر کو اپنے معائنے سے زیادہ دقیق اور سچا جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے ایمان کہ ہم نے مشاہدہ کیا ہی نہیں، لیکن اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، وی ڈونٹ کیئر کہ ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، ہمارے نبی نے یہ ہمیں خبریں دی ہیں، وہ ہمارے مشاہدے سے زیادہ معتبر ہے۔ قرآن کے اندر یہ باتیں ہم نے پڑھی ہیں، وہ ہمارے آنکھوں دیکھے حال سے زیادہ ٹرسٹ وردی ہے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، یہ ہے ایمان، تو اس کو ہم زیادہ دقیق اور سچا جانتے ہیں، اس لیے ہم اپنی شہادت میں حق بجانب اور سچے ہیں۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے اور ان گواہوں کا تزکیہ اور توثیق کریں گے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ بے شک انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری تعلیم کے ذریعے سے ان کو یہ صحیح حالات معلوم ہوئے۔ محشر کے اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری، ترمذی، نسائی اور مسند احمد کی متعدد احادیث میں مجملن اور مفصلن مذکور ہے، یعنی اجمال کے ساتھ بھی کچھ جگہوں پر مذکور ہے، ہائی لیول ڈیٹیلز، اور تفصیل کے ساتھ بھی جگہوں پر موجود ہیں ان ساری کتابوں کے اندر، صحائے ستہ کے کتابوں کے اندر۔ الغرض آیت مذکورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ فضیلت اور شرف کا راز یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ امت معتدل امت بنائی گئی ہے، اس لیے یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اب امت کی الگ الگ فضیلتیں مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے لکھی ہیں۔ اعتدال امت کی حقیقت، اہمیت اور اس کی کچھ تفصیل۔ نمبر ون، اعتدال کے معنی اور چاہت کیا ہیں؟ نمبر دو، وصف اعتدال کی یہ اہمیت کیوں ہے کہ اس پر مدار فضیلت رکھا گیا ہے؟ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتدل ہونے کا واقعات کی روح سے کیا ثبوت ہے؟ ترتیب وار ان تینوں سوالوں کا جواب یہ ہے۔ نمبر ون، کہ اعتدال کے معنی اور حقیقت کیا ہیں؟ اعتدال کے لفظی معنی ہے برابر ہونا، یہ لفظ عدل سے مشتق ہے، اس کے معنی بھی برابر ہونے کے ہیں، یہ تو اعتدال کی تعریف ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب وصف اعتدال کی یہ اہمیت کیوں ہے کہ اس پر مدار فضیلت رکھا گیا، اس کو یعنی فضیلت کا معیار بنایا گیا، تو وصف اعتدال کی یہ اہمیت کہ اس کو انسانی شرف و فضیلت کا معیار قرار دیا گیا ہے، ذرا تفصیل طرف ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ تفصیل انہوں نے تو لکھی ہے، اصل میں ہمارے پاس اتنا اس کے اوپر یعنی اس کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو یہ پھر ہم کسی ایک منٹ، اصل میں جیسا آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آج کی کلاس کی کوئی تیاری ہو نہیں سکی ہے، تو پہلے سے اس کو کر کے نا آپ کے لیے نوٹس نہیں بنا سکے، تو اس وجہ سے پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ یہ کافی اصل میں فلاسافیکل سی ڈسکشن ہے، تو اس کو پڑھنا اور سمجھانا ذرا کافی ٹائم ٹیکنگ ہو جائے گا، تو اس وجہ سے اس کا جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلی ہیڈنگ اسی ٹاپک میں ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر قسم کا اعتدال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بیان سے، یعنی اوپر جو بیان انہوں نے لکھا ہے، تو اس سے فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ معلوم کر لیا ہوگا کہ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فضیلت آیت مذکورہ میں بتائی گئی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے، یہ بولنے اور لکھنے میں تو ایک لفظ ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے کسی قوم یا شخص میں جتنے کمالات اس دنیا میں ہو سکتے ہیں ان سب کے لیے حاوی اور جامع ہے۔ اس میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط یعنی معتدل امت فرما کر یہ بتلا دیا کہ انسان کا جوہر شرافت اور فضیلت ان میں بدرجہ کمال موجود ہے، اور جس غرض کے لیے یہ آسمان و زمین کا سارا نظام ہے، اور جس کے لیے انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں بھیجی گئی ہیں، یہ امت اس میں ساری امتوں سے ممتاز اور افضل ہے۔ अपनी वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए ना। अगर अपनी वक्त ही किसी को नहीं पता तो फिर क्या करते हैं, हर वक्त दूसरों से पूछते रहते हैं, राइट। दूसरों को मेयार बनाया हुआ है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें 5 स्टार देते हैं कि नहीं देते हैं। भाई हमें दूसरों से 5 स्टार लेने की क्या जरूरत है, हमें अल्लाह ताला जब 5 स्टार दे रहे हैं तो अल्लाह ताला के बताए हुए हुक्मों के ऊपर अमल करें, अल्लाह ताला 5 स्टार दे देंगे। क्या इधर उधर भाग भाग करके कि वो उनसे जो है वो हम अप्रूवल रेटिंग ले रहे हैं, इधर से अप्रूवल रेटिंग ले रहे हैं, राइट। हर वक्त हमें यही तो पड़ी रहती है कि कौन हमसे खुश है, कौन हमसे नाराज है, कौन हमसे खौफ ज्यादा है। तो क्यों खौफ ज्यादा है भाई, उनके खौफ को दूर करो। उनके खौफ को दूर करने के लिए जो है वो उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छी बात फरमाई कि उनके खौफ को दूर करने के लिए अंग्रेजी बोलनी आती हो या ना आती हो, वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं ताकि वो हमसे कंफर्टेबल हो जाए, राइट। वो अगर हमारे औरतों के बुरके से खौफ ज्यादा होते हैं तो औरतों को कह देते हैं बुरका उतार दो, राइट। वो अगर हमारे शलवार कुर्ते से या जो हमारा जुब्बा होता है उससे खौफ ज्यादा होते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपकी पैंट शर्ट पहन लिया करेंगे, हम आपका थ्री पीस सूट पहन लिया करेंगे। आप बस हमसे खौफजदा ना हो, आप बस हमारे साथ बहुत अच्छे रहें, हमें आपसे अप्रूवल रेटिंग चाहिए अपनी, राइट। हमें आपसे जो है वो अपनी रेटिंग करवानी है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग करी है, कुरान से अपनी अप्रूवल रेटिंग लो। क्यों दूसरों के पास जाते हो, क्यों इतना परवाह करते हो दूसरों की, नाराज ना हो जाए भाई, राइट। इसमें उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत वस्त यानी मुतदिल उम्मत फरमाकर यह बतला दिया कि तो ये अच्छा ये तो पढ़ चुके हैं। तो कुरान करीम ने इस उम्मत के मुतालिक इस खास वस्फ फजीलत का बयान मुख्तलिफ आयात में मुख्तलिफ उनवानात से किया है। सूरह आराफ के आखिर में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इरशाद हुआ है, वमिम्मन खलकना उम्मतुन यहदूना बिलहक वबिही यादिलून, कि यानी उन लोगों में जिनको हमने पैदा किया है एक ऐसी उम्मत है जो सच्ची राह बतलाते हैं, हक बात करते हैं, यहदूना बिल हक और इसके मुवाफिक इंसाफ करते हैं, वह भी ही यादिलून अदल करते हैं, इस सच के मुताबिक अदल करते हैं, ठीक है ना। ये उम्मत की फजीलत की एक और आयत है। इसमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतदाल रूहानी और इखलाकी को वाज़ेह फरमाया गया कि वो अपने जाती मफादात और ख्वाहिशात को छोड़कर आसमानी हिदायत के मुताबिक खुद भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये उम्मत की खासियत है, आसमानी हिदायत के मुताबिक फैसला करना। तो जो मुसलमान नाम रखने वाले लोग आसमानी हिदायत के मुताबिक फैसले नहीं करते हैं तो वो काबिल है इसके कि उम्मत के अंदर कहलाएं, ना तो आसमानी हिदायत के मुताबिक फैसले करते हैं। कुरान और सुन्नत की जो शरीयत है उसके मुताबिक तो यानी अदालतें नहीं चलती, तो फिर कौन से वाले आप उम्मत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो करते हैं ना, जो कम अज कम प्रिंसिपली एग्री करते हैं कि हाँ फैसले तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए, तो वो काबिल हुए ना उम्मत के अंदर शामिल होने के। दूसरों को भी चलाने की कोशिश करते हैं और किसी मामले में निजा और इख्तलाफ हो जाए तो इसका फैसला भी इसी बेलाग आसमानी कानून के जरिए से करते हैं जिसमें किसी कौम या शख्स के नाजायज मफाद का कोई खतरा नहीं होता, राइट। दूसरी कौमों के भी मफाद का खतरा नहीं होता इसके अंदर, ठीक है ना। यानी जो शरीयत के उसूलों के मुताबिक जो गैर मुस्लिम कौमें होती हैं वो इस्लामी मुआशरे के अंदर महफूज और मामून होती हैं, ठीक है। जैसे बड़े साहब ने फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया, ठीक है ना। सच बात की तो तायद करनी चाहिए ना, जो बात सही करी है। सूरह आले इमरान में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी एतदाल मिजाज और एतदाल रूहानी के आसार को इन अल्फाज में बयान फरमाया गया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, कि तुम इंसानों को निकालती हो, ये सॉरी जो के तुम इंसानों को नहीं निकालती बल्कि जो आलम में भेजी गई हो, यानी इंसानों के लिए तुम भेजी गई हो। उखरिजत लिन्नास का ये मतलब होता है तामुरूना बिल मारूफी, कि तुम नेक कामों की अच्छे कामों का हुक्म करते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और जो मुनकर काम है उनसे रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर के आते हो। यानी जिस तरह इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब रसूलों में अफजल नसीब हुए हैं, किताबों में किताब सब किताबों में जामे और अकमल नसीब हुई है, इसी तरह इनको कौमों का सेहतमंदाना मिजाज और एतदाल भी इस आला पैमाने पर नसीब हुआ कि वो सब उम्मतों में बेहतर करार पाए, ठीक है ना। यानी बेहतरीन किताब, बेहतरीन नबी और बेहतरीन मिजाज भी इस उम्मत मुस्लिमों को आता हुआ है। اس پر علوم و معارف کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. ایمان اور عمل اور تقویٰ کی تمام شاخیں ان کی قربانیوں سے سرسبز و شاداب ہوں گی. وہ کسی مخصوص ملک و اقلیم میں محصور نہ ہوگی, یعنی کسی خاص جگہ میں نہیں ہوگی, بلکہ اس کا دائرہ عمل سارے عالم اور انسانی زندگی کے سارے شعبوں کو محیط ہوگا. کمپریہنسو امت ہوگی ہے. ٹھیک ہے, یعنی رہتے اگر اس کے اتباع کرنے والے لوگ ایک جگہ پر بھی رہتے ہو نا, لیکن ان کا اثر جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہوگا. جیسا کہ الحمدللہ ہمارے علماء مشائخ کا جو اثر ہے وہ پوری دنیا کے کونے کونے کے اندر پھیلا ہوا ہے. مشائخ فرماتے ہیں نا کہ کوئی ایسی جگہ ہم نے نہیں دیکھی جہاں پر کہ کوئی علماء دیوبند کا وارث بیٹھ کر کے دین کا کام نہ کر رہا ہو. ٹھیک ہے نا, تو یہ عمل کرنے والے لوگ جن کا عقیدہ بھی صحیح ہوتا ہے اور عمل بھی جو ہے وہ عقیدے کے مطابق, یعنی اکثر عمل عقیدے کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پوری دنیا پر محیط ہے ان کا عمل. گویا اس کا وجود ہی اس لیے ہوگا کہ دوسروں کی خیر خواہی کرے اور جس طرح ممکن ہو انہیں جنت کے دروازوں پر لا کھڑا کر دے, کیسے بھی ممکن ہو. اخرجت للناس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ امت دوسروں کی خیر خواہی اور فائدے کے لیے بنائی گئی ہے. اس کا فرض منصبی اور قومی نشان یہ ہے کہ لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت کرے اور برے کاموں سے روکے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الدین النصیحہ کا یہی مطلب کہ دین اس کا نام ہے کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کرے, پھر برے کاموں میں کفر, شرک, بدعات, رسوم قبیحہ, فسق و فجور اور ہر قسم کی اخلاق, بد اخلاقی اور نامعقول باتیں شامل ہیں, ان سے روکنا بھی کئی طرح ہوگا. کبھی زبان سے روکنا, کبھی ہاتھ سے روکنا, کبھی قلم سے روکنا, کبھی تلوار سے روکنا, غرض ہر قسم کا جہاد اس میں داخل کر دیا گیا. یہ صفت جس قدر عموم و اہتمام سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی گئی پہلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا, اہتمام ہے ہر لیول کے اوپر باطل کا مقابلہ کرنا اور حق کی تبلیغ کرنا. اب تیسری بات غور طلب یہ رہ گئی کہ اس امت کے توسط اور اعتدال کا واقعات سے ثبوت کیا ہے. کیسے انہوں نے واقعات, یعنی کیسے انہوں نے معاملات کیے, اس کی تفصیل طویل اور تمام امتوں کے اعتقادات, اعمال و اخلاق اور کارناموں کا موازنہ کر کے بتلانے پر موقوف ہے. اس میں چند چیزیں بطور مثال کے ذکر کی جاتی ہیں. اعتقادی اعتدال, یعنی جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال پر ہے نا, تو سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے, عقیدہ, کہ ان کا عقیدہ اعتدال پر ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یعنی عملی اعتدال اس کے بعد آتا ہے, اور پھر اس کے بعد معاشرتی اور تمدنی اعتدال یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے, اور چوتھے نمبر پر اقتصادی اور مالی اعتدال. ٹھیک ہے نا, چار قسم کے اعتدال مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے, اللہ ان کو کروڑوں اجر عطا فرمائے, انہوں نے چاروں اعتدال الگ الگ ہمارے سامنے بیان کرے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز عقیدہ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے اعتقادی اعتدال سب سے پہلے. سب سے پہلے اعتقادی اور نظری اعتدال کو لے لیجئے. تو پچھلی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ کے رسولوں کو اس کا بیٹا بنا لیا. ٹھیک ہے نا, اعتقاد خراب ہو گیا, عقیدہ خراب ہو گیا, اور ان کی عبادت اور پرستش کرنے لگے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. ٹھیک ہے, کہ یہودیوں نے کہا کہ جی عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, اور نصارہ نے کہا کہ مسیح ابن اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو عقیدے کا فساد دوسری امتوں کے اندر, اور دوسری طرف انہی قوموں کے دوسرے افراد کا یہ عالم بھی مشاہدے میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل رسول علیہ السلام کے مسلسل معجزات دیکھنے اور برتنے کے باوجود جب ان کا رسول ان کو کسی جنگ و جہاد کی دعوت دیتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو قوم کے ساتھ, اس جالوت کی جو قوم تھی اس کے ساتھ لڑنے کے لیے بلایا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب تم ہی جاؤ لڑنے کے لیے, ان دونوں سے ان سے جا کر کے تم دونوں لڑو, ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے. یہ جواب صحابہ کرام نے کبھی بھی نہیں دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, تم اور تمہارا رب. رائٹ, کس قسم کا, کیا مطلب یہ رب تمہارا نہیں ہے, یہ صرف موسیٰ کا رب ہے, اس طرح سے بات کیا کرتے تھے, تم اور تمہارا رب. تو اعتقادی بے اعتدالی کا شکار تھے دوسری امتیں. دوسری طرف انہی قوموں کے دوسرے افراد کا یہ, اچھا یہ ہو گیا, اچھا یعنی جانیے آپ, جائیے آپ اور آپ کا پروردگار وہی مخالفین سے قتال کریں, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے. کہیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اپنے انبیاء کو خود ان کے ماننے والے طرح طرح کی ایذائیں پہنچاتے ہیں. بخلاف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ ہر قرن ہر زمانے میں ایک طرف تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عشق و محبت رکھتے ہیں کہ اس کے آگے اپنی جان و مال اور اولاد و آبرو سب کو قربان کر دیتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس کے نام نیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ ہر زمانے میں نبی علیہ السلام کے عشق و محبت کی نئی داستانیں جنم لیتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر امت کے ہر زمانے میں۔ دوسری طرف یہ اعتدال کہ رسول کو رسول اور خدا کو خدا سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بئی ہما کمالات و فضائل عبداللہ اور رسول ہوں مانتے ہیں اور کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدائح اور مناقب میں بھی یہ پیمانہ رکھتے ہیں جو قصیدہ مردہ میں فرمایا ہے کہ دع مد دعت النصارى فی نبیہم، کہ یعنی اس کلمہ کفر کو تو چھوڑ دو جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ معاذ اللہ خود خدا یا خدا کے بیٹے ہیں۔ وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَحْتَكِمِ، کہ اس کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں جو کچھ کہو وہ سب حق اور صحیح ہے۔ قصیدہ بردہ شریف یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی بہت زبردست نعت ہے۔ تو اس نعت کے اندر انہوں نے یہ اصول لکھ دیا کہ نصارہ کی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا نام مانو، اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے بھی مدح کرو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اندر ظاہر شرکی قید لگا دی کہ شرک ہرگز نہیں ہونا چاہیے نبی علیہ السلام کے بارے میں، لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریفیں کر سکتے ہیں۔ تو جن کا خلاصہ کسی ایک نے ایک مصرے میں اس طرح بیان کر دیا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد تو آپ ہی کی بزرگی ہے، تو ان شارٹ یہی قصہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہیں سب سے بڑے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی باری آتی ہے۔ خالق ہیں تو یہ مخلوق ہیں، یہ فرق تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیچ میں کوئی اور تو نہیں آتا نا کہ جبرائیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد جبرائیل کی باری آتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ کسی اور فرشتہ یا کسی اور نبی کی باری آتی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد تو نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے۔ تو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تو یہ اعتقادی اعتدال ہوا، ٹھیک ہے، عقیدے کا اعتدال۔ اس کے بعد عمل کی باری آتی ہے، یعنی پہلے عقیدہ امپورٹنٹ ہے، پھر عمل امپورٹنٹ ہے، اور آج کے دور میں جیسے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، شیطان کیا کر رہا ہے، عمل کو زیادہ امپورٹنٹ بنا رہا ہے اور عقیدے کو لیس امپورٹنٹ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ خیر، عمل اور عبادت میں اعتدال، فرماتے ہیں کہ اعتقاد کے بعد عمل اور عبادت کا نمبر ہے۔ اس میں ملاحظہ فرمائیے، پچھلی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ اپنی شریعت کے احکام کو چند ٹکوں کے بدلے فروخت کر دیا جاتا ہے، رشوتیں لے کر آسمانی کتاب میں ترمیم کر دی جاتی ہے، یا غلط فتوے دیے جاتے ہیں اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے شرعی احکام کو بدلا جاتا ہے، عبادت سے پیچھا چھڑایا جاتا ہے، اور دوسری طرف عبادت خانوں میں آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جنہوں نے ترک دنیا کر کے رحمانیت اختیار کر لی، وہ خدا کی دی ہوئی حلال نعمتوں سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں اور سختیاں جھیلنے ہی کو عبادت اور ثواب سمجھتے ہیں۔ بھائی یہ ساری غلطیاں تو آپ کو مسلمانوں میں بھی نظر آتی ہیں، تو یہ پچھلی امتوں کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی یہ ان کی بے اعتدالیاں تھیں، یہ تو مسلمانوں میں موجود ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر جو یہ بے اعتدالیاں پیدا ہوئی تھیں نا، تو ان کے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، جو نیک لوگ ہوتے تھے وہ الگ تھلگ ہو کر کے اپنا کام کر رہے ہوتے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کی تبلیغ کر دیا کرتے تھے، لیکن کوئی ایسا امر بالمعروف کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس امت کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سسٹم علماء حق کی جماعت جو ہے وہ ہمیشہ کرتی رہتی ہے، وہ ہمیشہ یعنی کسی نہ کسی شکل میں، چاہے زبان سے، جیسے پیچھے پڑھا نا، چاہے زبان سے، چاہے ہاتھ سے، چاہے قلم سے، چاہے تلوار سے، یہ سلسلہ اس امت کے اندر جاری رہتا ہے، یہ پچھلی امتوں کے اندر ایسے جاری نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف ایک طرف رحمانیت کو انسانیت پر ظلم قرار دیا اور دوسری طرف احکام خدا اور رسول پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیا، اور قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کے مالک بن کر دنیا کو یہ دکھلا دیا کہ دیانت و سیاست میں یا دین و دنیا میں بیر نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ مذہب صرف مسجدوں یا خانقاہوں کے گوشوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کی حکمرانی بازاروں اور دفتروں پر بھی ہے اور وزارتوں اور عمارتوں پر بھی ہے، اس نے بادشاہی میں فقیری اور فقیری میں بادشاہی سکھلائی، کہ کیسے بادشاہ ہوتے ہوئے تم فقیرانہ زندگی گزار سکتے ہو اور کیسے فقیر ہوتے ہوئے تم بادشاہ والی زندگی گزار سکتے ہو، مستغنی ہو کر کے تم زندگی گزار سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہ اس امت نے سکھایا انسانیت کو. تو یہ عمل اور عبادت میں اعتدال. اس کے بعد معاشرتی اور تمدنی اعتدال، یہ دو ٹاپکس انشاءاللہ پڑھ کے ہی آپ کی جان چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ معاشرتی اور تمدنی اعتدال. اس کے بعد معاشرت اور تمدن کو دیکھیے، تو پچھلی امتوں میں آپ ایک طرف یہ بے اعتدالی دیکھیں گے کہ انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حق ناحق کی کوئی بحث نہیں ہے، اپنی اغراض کے خلاف جس کو دیکھا اسی کو کچل ڈالا، قتل کر دینا، لوٹ لینا سب سے بڑا کمال ہے. ایک رئیس کی چراگاہ میں کسی دوسرے کا اونٹ گھس گیا اور وہاں کچھ نقصان کر دیا، تو عرب کی مشہور جنگ حرب نبوس مسلسل 100 برس تک جاری رہی، ہزاروں انسانوں کا خون ہوا، عورتوں کو انسان، اچھا ٹھیک ہے، تو ایک اس واقعے کی وجہ سے 100 سال تک جنگ جاری رہی، ٹھیک ہے. عورتوں کو انسانی حقوق دینا تو کجا، زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، کہیں بچپن ہی میں ان کو زندہ درگور کر دینے کی رسم تھی، کہیں مردہ شوہروں کے ساتھ ستی کر کے جلا دینے کا، جلا ڈالنے کا رواج تھا، ٹھیک ہے، ہندوؤں کے اندر جیسے یہ ستی والا سسٹم ہوتا ہے. اس کے بالمقابل دوسری طرف یہ سفیہانہ رحم دلی، سفیہانہ رحم دلی کا کیا مطلب، کہ ایسی رحم دلی دیٹ بیکمز اے جوک، ٹھیک ہے نا، بیکاز سفی کہتے ہیں جوک کو، مذاق کو، یعنی مذاق والی رحم دلی. کیسی؟ کہ کیڑے مکوڑوں کی ہتھیا کو بھی حرام سمجھے، کہ نہیں 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 جی، اللہ کے کسی مخلوق کو نہیں مارنا چاہیے، کیڑے مکوڑوں کو بھی نہیں ماریں گے. ایک طرف جو ہے وہ عورتوں کو قتل کر رہے ہیں، انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کیڑوں کو نہیں ماریں گے، تو یہ تو بیوقوفی اور مذاق ہی ہوا نا. یہ اسی کو فرمایا سفیہانہ رحم دلی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی واٹ اے جوک. جانوروں کی ذبیحہ کو حرام قرار دیں اور خدا کے حلال کیے ہوئے جانوروں کے گوشت پوش سے نفع اٹھانے کو ظلم سمجھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو ظلم کہنا، بھئی نہیں جی وہ جانور کو مارنا ظلم ہے. یہ جو ویگنز جو ہوتے ہیں، اور ہندوؤں کے اندر بھی یہ تو ایک دین کا حصہ ہے نا ان کے، براہمنس کا، کہ نہیں گوشت نہیں کھائیں گے، باقی سب کو مار مار کے ان کا بھرکس نکال دیں گے لیکن جانوروں کو گوشت نہیں کھائیں گے. ہیں جی، وہ جو گائیں پھر رہی ہوتی ہیں ہر طرف، گائیں کو کاٹنا زیادہ برا ہو گیا. ایک طرف انسان کو انسان کے، تو اچھا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی شریعت نے ان سب بے اعتدالیوں کا خاتمہ کیا. ایک طرف انسان کو انسان کے حقوق بتلائے، اور نہ صرف صلح و دوستی کے وقت بلکہ عین میدان جنگ میں بھی مخالفین کے حقوق کی حفاظت سکھلائی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ جنگ بھی کر رہے ہو نا، اس وقت بھی اس کے حقوق کا خیال رکھیں. اور یہ جنگ جو ہے وہ صرف میدان جنگ والی، تلوار والی جنگ نہیں، بلکہ اگر آپ کسی کے ساتھ کسی سیاسی میدان کے اندر مخالفت کر رہے ہیں، اس میں بھی اس کے حقوق کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا. کسی بھی موضوع پر اگر آپ کی کسی کے ساتھ اختلاف رائے ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کے حقوق جو ہے وہ مارنا شروع کر دیں، اس کے اوپر تہمت لگانا شروع کر دیں، اس کی عزت جو ہے وہ خراب کرنا شروع کر دیں. عورتوں کو مردوں کی طرح حقوق عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا، عورتوں کا مردوں کی طرح حقوق، اور یہ حقوق جو ہیں یعنی آپ ان کو، یعنی بلکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مردوں کو فوقیت حاصل ہے تو مرد جو ہے وہ بڑے عیاشیاں کر سکتے ہیں، مردوں کی تو جان زیادہ عذاب میں ہے. عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ریلیکسیشنز دی ہیں، اتنی ریلیکسیشنز دی ہیں کہ یعنی پھول بنا کر کے رکھا ہے عورتوں کو. وہ تو شیطان الٹی بات کرتا ہے نا، الٹی گنگا بہانا تو شیطان کا کام ہے کہ مرد مزے کرتے ہیں اور عورتوں کی جان خراب ہے. اور جب ہم شیطان کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو گھر کے اندر جو ہے نا ٹانگ پہ ٹانگ سوار کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اور بیوی جو ہے وہ سارا کام کر رہی ہوتی ہے، اور ہم احسان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تجھے دفتر جاتا ہوں تو اس وجہ سے تو میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا گھر کے کام کے اندر. یہ تو شیطان والا راستہ ہے نا، یہ ہمارے دین نے تو یہ راستہ نہیں بتایا تھا، ٹھیک ہے نا. دین نے تو سادہ کھانا، بیوی کی جان عذاب کر کے اس سے جو ہے وہ مزے مزے کے کھانے بنوانا، اور خود جو ہے وہ ٹانگ پہ یعنی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھے رہنا، نواب صاحب آئے ہیں جی. تو عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ حقوق عطا فرمایا اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو. تو دوسری طرف ہر چیز کی حد مقرر فرمائی ہے، جس سے آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے کو جرم قرار دیا، اور اپنے حقوق کے معاملے میں درگزر اور عفو چشم پوشی کا سبق سکھلایا کہ اپنے حقوق معاف کر دو، ٹھیک ہے، دوسروں کے حقوق نہ مارو، اپنے حقوق جو ہے وہ دوسروں کے اوپر سے معاف کر دو، دوسروں کے حقوق کا پورا اہتمام کرنے کے آداب سکھائے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا معاشرتی اور تمدنی اعتدال، ٹھیک ہے. کتنا حسین یہ دین ہے معاشرتی طور پر بھی، اگر باقی چیزیں سمجھ میں نہ بھی آتی ہوں تو جسٹ سوشلی اگر ہم اس دین کو دیکھ لیں تو اتنا حسین دین اور کوئی ہو نہیں سکتا. اقتصادی اور مالی اعتدال، یہ آخری اعتدال ہوا، اقتصادی اینڈ مالی، اکنامیکل کیا کہیں گے، بیلنس یا ایکویلیبریم، اکنامیکل ایکویلیبریم. اس کے بعد دنیا کی ہر قوم و ملت میں سب سے اہم مسئلہ معاشیات اور اقتصادیات کا ہے, ٹھیک ہے, مال پیسے کا. اس میں بھی دوسری قوموں اور امتوں میں طرح طرح کی بے اعتدالیاں نظر آئیں گی. ایک طرف نظام سرمایہ داری ہے, کیپٹلزم, جس میں حلال اور حرام کی قیود سے اور دوسرے لوگوں کی خوشحالی یا بدحالی سے آنکھیں بند کر کے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لینا سب سے بڑی انسانی فضیلت سمجھی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, کسی کو کوئی کیئر ہی نہیں ہے, دوسرے جائیں بھاڑ میں, جائیں جہنم میں, میں نے تو اپنے پیسے بنانا ہے, ٹھیک ہے نا, اب اس کے لیے مجھے اپنے امپلائیز کو فائر کرنا پڑے یا اپنے امپلائیز کی تنخواہ کاٹنی پڑے یا ان کو تنخواہ دے ہی نہ, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, میری پاکٹ بھرنی چاہیے, میرے پاس زیادہ پروفٹ آنا چاہیے, ٹھیک ہے, تو یہ کیپٹلزم ہے. اور دوسری طرف شخصی اور انفرادی ملکیت ہی کو سرے سے جرم قرار دیا جاتا ہے, قرار دے دیا جاتا ہے, یعنی کمیونزم یا سوشلزم جس کو کہتے ہیں. اور غور کرنے سے دونوں اقتصادی نظاموں کا حاصل کیا ہے, مال دولت کی پرستش, اور اس کو مقصد زندگی سمجھنا اور اس کے لیے دوڑ دھوپ. یعنی اصل میں تو سوشلزم اور کمیونزم ایکچولی ایک ہی ہیں, مقصد دونوں کا ایک ہی ہے, بس طریقہ دونوں کا ڈفرینٹ ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی شریعت نے اس میں بھی اعتدال کی عجیب و غریب صورت پیدا کی کہ ایک طرف تو دولت کو مقصد زندگی بنانے سے منع فرما دیا, جہنم میں ڈالے جاؤ گے اگر اس کو مقصد زندگی بنا دو گے, دنیا کے اندر, دنیا میں بھی تمہیں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا, اور انسانی عزت و شرافت یا کسی منصب اور عہدے کا مدار اس پر نہیں رکھا کہ کون کتنا مالدار ہے. دوسری طرف تقسیم دولت کے ایسے پاکیزہ اصول مقرر کیے جن سے کوئی انسان ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے. زکوٰۃ کا سسٹم, صدقات کا سسٹم, پڑوسی کا خیال کرنے کا سسٹم, ایک بندہ بھی جو ہے وہ غریب نہیں رہ سکتا, اس کے بعد محتاج اور مفلس اور اس طرح کا بندہ نہیں رہ سکتا. پھر معاشرے کے اندر کوئی فرد ساری دولت کو نہ سمیٹ لے, امیر رچ بیکمنگ ریچر, یہ نہیں ہوتا اسلامی معاشرے کے اندر, یہ جو جس کو مونوپلی کہتے ہیں, مونوپلی نہیں ہو سکتی مسلمان معاشرے کے اندر. قابل اشتراک چیزوں کو مشترک اور وقف عام رکھا, ٹھیک ہے نا, جو کامن انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو وقف کے لیے رکھا. مخصوص چیزوں میں انفرادی ملکیت کا مکمل احترام کیا, ٹھیک ہے نا, پرسنل پراپرٹی, کوئی کسی کی پرسنل پراپرٹی جو ہے وہ چھین نہیں سکتا اس سے. حلال مال کی فضیلت اس کے رکھنے اور استعمال کرنے کے صحیح طریقے بتلائے. اس کی تفصیل اس قدر طویل ہے کہ ایک مستقل بیان کو چاہتی ہے. اس وقت بطور مثال چند نمونے اعتدال اور بے اعتدالی کے پیش کرنے تھے جو انہوں نے کر دیے. اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے جس سے آیت مذکورہ کا مضمون واضح ہو گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معتدل اور بہترین امت بنایا گیا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت کے اندر آنکھ کھولنے کی جو نعمت عطا فرمائی ہے نا, ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہے. بے قدری کے ساتھ اتنی بڑی نعمت یہ نہیں سنبھالی جا سکتی. شہادت کے لیے عدل و ثقہ, یعنی عدل و ثقہ ہونا شرط ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اب یہ بھی بات کلیئر کر رہے ہیں کہ جی ہم سارے کے سارے نا مسلمان نام رکھنے کی وجہ سے نہیں شہادت کے قابل ہو جاتے, تو شہادت کے لیے تو بھائی ثقہ اور عدل ہونا شرط ہے نا. تو یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسطہ اور عدل و ثقہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ شہادت دینے کے قابل ہو جائیں. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص عادل نہیں وہ قابل شہادت نہیں ہے. عدل کا ترجمہ ثقہ یعنی قابل اعتماد کیا جاتا ہے. اس کی پوری شرائط کتب فقہ میں مذکور ہے, ٹھیک ہے. تو قابل شہادت ہونے کے لیے ہمیں عادل بننا پڑے گا. اب آخری بات انہوں نے جو لکھی تھی بس وہ پڑھ کے کلاس ختم کرتے ہیں. اب اس کے بعد نا اجماع کا حجت ہونا, اس آیت سے کیسے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ قرطبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت اجماع امت کے حجت ہونے پر ایک دلیل ہے, کیونکہ جب اس امت کو اللہ تعالیٰ نے شہداء قرار دے کر دوسری امتوں کے بالمقابل ان کی بات کو حجت بنا دیا تو ثابت ہوا کہ اس امت کا اجماع یعنی جمع ہو جانا حجت ہے اور عمل اس پر واجب ہے. اس طرح کہ صحابہ کا اجماع تابعین پر واجب ہوا, یعنی صحابہ جس بات پر متفق ہو گئے وہ پھر تابعین پر واجب ہو گیا, اور تابعین کا اجماع تبا تابعین پر حجت ہو گیا. یعنی ہر جنریشن کا اجماع جو ہے نا وہ اگلی جنریشن کے اوپر حجت ہو جاتا ہے. تفسیر مظہری میں ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اس امت کے جو افعال و اعمال متفق علیہ ہیں وہ سب محمود اور مقبول ہیں, کیونکہ اگر سب کا اتفاق کسی خطا پر تسلیم کیا جائے تو پھر یہ کہنے کی کوئی معنی نہیں رہتے کہ یہ امت وسطہ اور عدل ہے, ٹھیک ہے. यानी अगर ये कह दिया जाए ना कि पूरी उम्मत जो है वो गलत बात पर मुत्तफिक हो गई है, ठीक है, तो फिर कुरान के अंदर जो इस उम्मत को उम्मत वसता कहा गया है, अब इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, ये बात ही नाउज बिल्ला लग हो गई, ठीक है ना। तो इस वजह से इनके जो भी अमाल यानी जिस बात पर भी उम्मत ने इत्तेफाक कर लिया ना, वही बात महमूद और मकबूल होगी, ठीक है। उसके ऊपर कोई कुरान की आयत नाजिल नहीं हुई उस वाली बात के ऊपर जिस पर उम्मत मुत्तफिक हो गई, कुरान की कोई आयत तो थोड़ी है, हदीस मुबारक कोई थोड़ी है, तो उम्मत का इजमा भी हुज्जत है, ठीक है। इमाम जसास रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इस आयत में इसकी दलील है कि हर जमाने के मुसलमानों का इजमा मोतबर है, इजमा का हुज्जत होना सिर्फ करने अव्वल या किसी खास जमाने के साथ मखसूस नहीं है, क्योंकि आयत में पूरी उम्मत को खिताब है और उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ यानी उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ वो ना थे जो उस जमाने में मौजूद थे, बल्कि क़यामत तक आने वाली नस्लें जो मुसलमान हैं वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, तो हर जमाने के मुसलमान शुहदा उल्लाह हो गए, यानी अल्लाह ताला के जो उस वो जो मुकदमा होगा ना, तो अल्लाह ताला की तरफ से सारे दौर के हर जमाने के मुसलमान गवाह बन गए, जिसका जिनका कौल हुज्जत है वो सब किसी खता और गलत पर मुत्तफिक नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इजमा की जितनी तफसील में ख्याल में हम पढ़ सकते थे वो सारी की सारी मुकम्मल हो गई। दो आयतें थी, उन दोनों आयतों की तफसील भी आपके सामने रख ली और बाकी भी काफ़ी सारे पॉइंट्स थे। किसी को अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ लें, 13 मिनट एक्स्ट्रा आपके हमने ले लिए। आज तो किसी ने कुछ सवाल कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। तो इजमाए उम्मत, इजमाए मौलवी, ये बात भी याद रखें, ठीक है ना, इजमाए मौलवी, इजमाए उलमा, उलमाए उम्मत, ठीक। अब वो जो यानी इल्हाद और कुफर वाली सारी बातें थी ना, तो उसमें फिर जो तफसीरात हम पहले पढ़ चुके हैं तो वो तफसीरात फिर काफ़ी है उसके लिए। तो बात यह है कि उलमा की जो पोजीशन है दीन के अंदर, उस पोजीशन को समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि उस पोजीशन के बगैर फिर कुछ नहीं बचता, उसके उलमा पर एतमाद के बगैर जो है ना, फिर शैतान से और जो जो मुल्हिदीन हैं उनसे हिफाजत के लिए कोई फिर असबाब नहीं रह जाते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, आने वाले नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमाए और खात्मा बिल खैर अता फरमाए। वा आखिर दावाना अल हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।